اپنے ہی ہم جنس لوگوں میں خوش ہوتا ہے، اور اچھا اور پاک صاف پاک دامن انسان اور پاک دامن عورت وہ اپنے ہی ماحول میں خوش رہتی ہے جو نیکیوں کا ماحول ہوتا ہے اور طہارت کا ماحول ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اس سورت کا تیسرا حصہ آیت نمبر 27 سے شروع ہوا اور یہ آیت نمبر 31 تک یہ پانچ آیات ہیں۔ ان آیات میں پہلی چیز جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ ایمان والوں کو آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ جب تم کسی دوسرے کے گھر جاؤ تو ادب یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ سلام کرنا اور اجازت طلب کرنا یہ ادب ہے، اگر اجازت مل جائے تو گھر میں داخل ہو، اور اگر اجازت نہ ملے اور جواب نہ ملے تو واپس لوٹو۔ تو اس حصے میں دوسری اہم چیز جو بیان کی جا رہی ہے آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31 میں، وہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے لیے ہے، اس کو غبد بصر کہتے ہیں۔ غبد بصر یعنی نگاہوں کو پست رکھو، یعنی نگاہوں کو پست رکھو کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کرو، جب نگاہوں کی حفاظت ہوگی تو شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی، اور جب نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوگی تو پھر یہ مرد اور یہ عورت بڑے گناہ میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے پہلے ہی سے سمجھا دیا گیا کہ ایمان والا مرد اور ایمان والی عورت اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ دوسری اہم چیزیں جو اس آیت نمبر 31 میں بیان کی گئیں وہ یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ نگاہوں کی حفاظت کریں، اس لیے کہ نگاہوں کی حفاظت سے ہی تعلق ہے شرمگاہ کی حفاظت کا۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ جو زیب و زینت کی چیزیں ہیں، کپڑے میں ہو، شکل و صورت میں ہو، میک اپ ہو، زیور ہو، لباس ہو، اور بول چال ہو، اور چلنے کا انداز ہو، ان تمام چیزوں سے کوئی ایسی چیز ظاہر نہ ہو جو فتنے کا سبب بنے۔ اور اسی طرح کہا کہ اپنا جو دوپٹہ اور بڑی چادر ہے یہ اپنے سینے پہ ہر وقت ڈالے رکھو۔ اور تیسری چیز یہ کہ ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن۔ گھر میں وہ لوگ، وہ مرد کہ جو محرم ہیں، ان کے سامنے اگر کبھی زینت کی کوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے اس میں مضائقہ نہیں ہے، جو محرم ہے، البتہ غیر محرم سے ہر حال میں پردہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ چلنے کا انداز بھی عورت کو سکھایا گیا کہ زمین پر چلتے ہوئے بھی اس طریقے پہ نہ چلو کہ اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہو۔ ولا یضربن بارجلهن، زمین پر اپنے پاؤں اس طریقے پہ نہ رکھو کہ اس سے دیکھنے والا کسی فتنے میں پڑے۔ اور آخر میں یہ کہا گیا کہ اگر کسی سے اس بارے میں کوئی کوتاہی، گناہ، نافرمانی ہو جائے تو فوراً وہ سچے دل سے توبہ کرے۔ توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ مومنون میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، دونوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی سے اس بارے میں کوئی غلطی ہو جائے فوراً وہ رجوع کرے، توبہ کرے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کے بارے میں مغفرت طلب کرے، بخشش طلب کرے۔ چوتھا حصہ اس سورت کا آیت نمبر 32 سے شروع ہوا اور آیت نمبر 34 تک ہے۔ یہ تین آیات ہیں جو اس سورت کا چوتھا حصہ ہے۔ معاشرے میں مسلمانوں کے ہاں ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بیوہ ہو جاتی ہیں، کچھ عورتیں وہ ہوتی ہیں جن کو طلاق مل جاتی ہے، کچھ عورتیں وہ ہوتی ہیں جو کسی مجبوری یا کسی وجہ سے شادی ابھی تک ان کی نہیں ہوئی۔ اسی طریقے پہ کچھ نوکر، غلام اور کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے عمر ہونے کے باوجود انہوں نے شادی نہیں کی ہوتی۔ تو مسلم معاشرے کو جس میں تمام ذمہ دار لوگ شامل ہیں، جس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں، حکومت اور رعایا دونوں شامل ہیں، عوام اور علماء دونوں شامل ہیں، مالدار اور غریب سب شامل ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے ارد گرد، اپنی پڑوس، اپنے محلے، اپنے خاندان، اپنے شہر میں، اپنے معاشرے میں جو بھی نوجوان مرد یا عورت اس عمر میں اور اس حال میں تمہیں ملے تو پہلی فرصت میں ان کی شادی کرا دو تاکہ معاشرے میں فتنہ اور فساد نہ پھیلے. وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ، آیت نمبر 32 میں یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور آیت نمبر 34 میں اللہ تعالی نے ان آیات اور ان احکامات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو یہاں بیان ہو رہے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے وعظ و نصیحت ہے. لیکن اس سے پہلے آیت نمبر 32 کے بعد آیت نمبر 33 میں ایک اور اہم مسئلہ بیان ہوا، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی مجبور مسلمان کو گناہ پر مجبور نہ کرے، خصوصاً کسی مسلمان عورت کو. یہ بدترین جرم ہے. اس زمانے میں، یعنی جاہلیت کے زمانے میں، یہ فحاشی اس طریقے سے پھیلی کہ کنیزوں اور لونڈیوں کو خرید کر ان سے گناہ کروایا جاتا تھا، کہ مسلمانوں کو اس گناہ سے دور رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ کسی کو اگر مجبور پاؤ، خصوصاً عورتوں میں سے کسی مسلمان غریب عورت کو، تو اس کو گناہ پہ مجبور نہ کرو. اسی طرح اگر کسی مسلمان مرد کو مجبوری کی حالت میں پاؤ تو اسے بھی گناہ پہ مجبور نہ کرو. یہ ذمہ داریاں، یہ ذمہ دار لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنے معاشرے میں اس قسم کے لوگوں کی خبر گیری کریں، خبر رکھیں کہ کہاں کہاں اس قسم کے لوگ ہیں جو امداد کے مستحق ہیں، جن کی پہلی فرصت میں شادی کر دی جائے. اس سورت کا پانچواں حصہ جو آیت نمبر 35 سے شروع ہوا اور آیت نمبر 40 تک، یہ 6 آیات ہیں اور یہ سورۃ النور کا پانچواں حصہ ہے. اس حصے میں اللہ تعالی کی توحید پر دلائل کو مثال اور تشبیہ کے انداز میں بیان کیا گیا ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنها کوکب دری. تو یہ وہ اہم مثال اور تشبیہ ہے جو توحید پر دلالت کر رہی ہے، اور توحید کے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے ساتھ ساتھ مسجد کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مسجدیں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ ان میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی عبادت ہو، اور یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور ان گھروں میں اللہ تعالی کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، اور ان لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے آیت نمبر 37 میں جن کو ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت، ان کی دکانداری، ان کی ملازمت، ان کا مال کا کثرت سے ہونا، لین دین اور دنیاوی مشغولیات، یہ نماز سے، اللہ کے ذکر سے، زکوٰۃ سے اور دوسری نیکیوں سے غافل نہیں کرتے. اس قسم کے لوگوں کو رجال، یعنی یہ اچھے لوگ ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. آیت نمبر 38 میں اس قسم کے لوگوں کے لیے بہترین اجر اور ثواب اور بے حساب رزق کی بشارت سنائی جا رہی ہے. آیت نمبر 39 اور 40 میں ایک اور مثال ہے جس کا تعلق نہ ماننے والوں سے اور کفر کرنے والوں سے ہے. جس طریقے پہ پہلی آیات میں مثال کی توحید اور توحید کو ماننے والوں کے لیے، اسی طرح ان دو آیات میں مثال اور تشبیہ ہے نہ ماننے والوں کے لیے اور کفر کرنے والوں کے لیے. اور فیصلہ کن انداز میں یہ کہہ دیا گیا، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ، جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو اور ایمان کو، عمل صالح کو اپنے لیے روشنی نہیں بناتا، اس کے لیے نہ دنیا میں نور ہے نہ آخرت میں کوئی روشنی ہے. وہ چھٹا حصہ اس سورۃ النور کا آیت نمبر 41 سے شروع ہو کر آیت نمبر 46 تک یہ 6 آیات ہیں. ان 6 آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے مزید دلائل کو اور مثالوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر چیز جو زمینوں اور آسمانوں میں ہے، حتیٰ کہ پرندے اڑنے والے، یہ سب کے سب اللہ کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات. ہر جاندار اور ہر مخلوق جانتی ہے کہ اس کی نماز کیا ہے, اس کی تسبیح کیا ہے. اور یہی مسئلہ اگلی آیت میں ہے جہاں مزید مثالیں بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ بادل اور یہ برف کے اولے اور دن اور رات کا آنا جانا, یقلب اللہ اللیل والنہار. اور پھر آیت نمبر 45 میں مختلف قسم کے جانوروں کا ذکر ہے, پاؤں پہ چلنے والے اور پیٹ پہ چلنے والے اور پیٹھ کے بل چلنے والے, یہ مختلف قسم کے جانور, یہ سارے کے سارے ان کو پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے. اور یہ سب کے سب اللہ تعالی کی توحید پر دلیل ہیں اور دلالت کرتے ہیں. آیت نمبر 46 میں وہی مسئلہ بیان کیا گیا جو اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ احکامات, یہ اللہ تعالی کی واضح نشانیاں ہیں جو وہ اپنے بندوں کے لیے نازل کرتا ہے. ساتواں حصہ اس سورۃ النور کا آیت نمبر 47 سے شروع ہوا, وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. 47 سے شروع ہوا اور آیت نمبر 54 تک گیا. ان آیات میں منافقوں کا ذکر ہے کہ منافق یہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر, لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ احکامات کی طرف آؤ تو پھر یہ منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں. تو منافقوں کے دل کی بیماریوں کو بیان کیا گیا کہ افی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے اور یہ حقیقت میں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. تو آیت نمبر 54 پر منافقوں کا یہ ذکر ختم ہو رہا ہے کہ کس طریقے پہ انہوں نے, بل اولئک هم الظالمون. یہاں پر یہ کہا گیا کہ وہ لوگ کہ جن کے دل میں بیماری ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا انکار کرتے ہیں, بل اولئک هم الظالمون, یہی لوگ حقیقت میں ظالم ہیں. آیت نمبر 51 میں کہا گیا کہ یہ جو ابھی تم نے پڑھا آیت نمبر 47 اور 48 اور 49 اور 50 میں, یہ تو منافق تھے, لیکن اس کے مقابلے میں جو ایمان والے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے, تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے سمعنا و اطعنا. اور اسی سمع و طاعت کا جو انجام ہے وہ ہے اولئک هم المفلحون. اور آیت نمبر 52 میں پھر یہ کہا گیا کہ اللہ کی اطاعت, اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت, اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی, یہ چار چیزیں وہ ہیں کہ ان چار نیکیوں کا انجام اور بدلہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. تو یہ سلسلہ جس میں منافقوں کا ذکر تھا اور ان پر رد تھا, اور اس کے بعد پھر ایمان والوں کا ذکر تھا اور ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ فلاح اور کامیابی کی صورت میں تھا, ان کو یہاں تک بیان کیا گیا. اب جو اس سورت کا 8 حصہ ہے وہ آیت نمبر 55 سے شروع ہوا, اور اس حصے میں اللہ تعالی نے ایمان والوں کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ دنیا اور آخرت کی قیادت اور سیادت کا ہے, لیکن یہ مشروط ہے, اور یہ شرط ایمان کی, عمل صالح کی, دین پر استقامت کی اور شرک نہ کرنے کی اور صحیح عبادت کرنے کی, نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی اور اطاعت رسول کی ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. آیت نمبر 55 سے یہ سورت کا 8 حصہ شروع ہوا. تو اس آیت میں اور آیت نمبر 56, ان دو آیات میں ان 8 چیزوں کو بیان کیا, ایمان، عمل صالح، دین پر استقامت، شرک نہ کرنا، صحیح عبادت کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرنا، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، یہ آٹھ اہم چیزیں ان دو آیات میں بیان ہوئی، آیت نمبر 55 اور آیت نمبر 56 میں. آیت نمبر 57 میں یہ کہا گیا، گویا کہ ایمان والوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کافروں اور مشرکوں کو جو تم دیکھ رہے ہو تو اس سے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا انجام بہرحال اچھا نہیں ہے، ان کے لیے سوائے جہنم کے اور کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے. تو آیت نمبر 57 پر اس سورت کا آٹھواں حصہ ختم ہوا. نواں حصہ آیت نمبر 58 سے شروع ہوا اور یہ آیت نمبر 61 تک گیا ہے. یہ چار آیات ہیں جن میں آیت نمبر 61 طویل آیت ہے. تو گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایمان والوں کو دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کے بعض آداب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وہی چیز یہاں پہ دوبارہ ایک دوسرے انداز سے کہی جا رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، گھر میں داخل ہونے کے لیے لڑکوں کو، بچوں کو، نوکروں اور غلاموں کو کن آداب کا خیال کرنا چاہیے، وہ چیزیں یہاں بیان کی گئیں. اور یہ آیت نمبر 58 میں یہ مسئلہ یہاں بیان ہوا. آیت نمبر 59 میں بھی یہی چیز بیان کی جا رہی ہے. آیت نمبر 60 میں ان بوڑھی خواتین کا ذکر ہے جو بڑھاپے کی اس عمر میں پہنچ جاتی ہیں کہ جس عمر میں وہ اگر کسی ضرورت کے تحت بغیر پردے کے بھی گھر سے باہر نکلیں تو فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا. بغیر پردے سے مراد یہ ہے کہ وہ جو برقع یا بڑی چادر اوڑھتی ہیں وہ اگر نہ بھی اوڑھیں تو ان کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ ان کو دیکھ کر کسی فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا. اس کا جواب یہاں بتایا جا رہا ہے، لیکن ساتھ یہ کہا گیا کہ اس کے باوجود اگر وہ پردے میں گھر سے باہر نکلے تو اللہ کے ہاں یہ زیادہ بہتر ہے. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَا خَيْرٌ لَّهُمْ، اس کے باوجود اگر وہ پردے میں گھر سے باہر نکلے تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ بہتر ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ پردہ کریں. آیت نمبر 61 میں اسی قسم کے بعض آداب کو بیان کیا گیا جن کا تعلق گھر سے اور گھر کی اور خاندان کی خواتین سے ہے. اس سورت کا آخری حصہ جو آخری تین آیات پر مشتمل ہے، آیت نمبر 62، 63 اور 64 جو اس سورت کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 62 میں ایمان والوں کو جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ ہے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت. چونکہ اس سورت میں اس سے پہلے کئی آیات میں یہ لفظ گزرا کہ اطیع اللہ والرسول ومن یطع اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، تو اسی اطاعت کے بارے میں یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنا ہر کام اللہ کے رسول کی مرضی اور ان کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، جبکہ منافق کی حالت یہ ہے کہ وہ زبان سے تو یہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں، لیکن عمل سے وہ یہ بتا دیتا ہے کہ اس کا کوئی کام بھی شریعت کے مطابق نہیں ہوتا. تو منافق حیلے بہانے کر کے اطاعت سے جی چراتا ہے اور اپنے کام اپنی مرضی سے انجام دیتا ہے. آیت نمبر 63 میں ادب سکھایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حقوق میں ایک اہم حق ان کا ادب ہے، اس لیے جب ان کو پکارو ان کا نام لو، اس طریقے پہ نام نہ لو جس طرح تم ایک دوسرے کا نام لیتے ہو. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اور اس آیت کے آخر میں یہ کہا گیا کہ اگر تم میں سے کوئی رسول کریم علیہ الصلات والسلام کے کسی فیصلے یا حکم کی خلاف ورزی کرے گا, اس کو ڈرایا جا رہا ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو رسول کی کسی فیصلے اور حکم کی مخالفت کرے گا, یا تو اس کو کسی فتنے میں مبتلا کر دیا جائے گا یا اس پر عذاب نازل ہوگا. علماء نے فرمایا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں سزائیں بیک وقت اس کو ملیں, اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں میں سے ایک سزا ملے. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے کے خلاف کرتے ہیں یا خلاف چلتے ہیں. سب سے آخری آیت, الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم. اللہ تعالی کی توحید خالص پر اس سورت کا اختتام ہو رہا ہے. تو یہ اس سورت النور کا خلاصہ تھا کہ اس سورت میں کن اہم احکامات اور مسائل کو بیان کیا گیا. آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تفسیر باقاعدہ شروع ہوگا.